الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. صحیح بخاری حدیث نمبر 98 باب نمبر 32 کتاب العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب عزت الامام النساء و تعلیمهن. باب امام کا واعظ کرنا عورتوں کو اور انہیں تعلیم دینا. امام عورتوں کو واعظ و نصیحت کرے، تبلیغ کرے اور انہیں دین کی باتیں سکھائے، اس بارے میں امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے. اور چونکہ اس میں انہیں تعلیم سکھائی جاتی ہے، علم سکھایا جاتا ہے، اس لیے اس کا علم کے ساتھ تعلق ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم میں یہ باب لائے ہیں. کتاب العلم کا باب نمبر 32. عزہ جو ہے وعظہ سے، وعظہ نصیحت کرنا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سلیمان ابن حرب، ہمیں یہ حدیث سلیمان بن حرب نے بیان کی. یہ بہت بڑے امام تھے، ان کے ثقہ اور ثبت ہونے پر، اعلیٰ درجے کے قابل اعتبار ہونے پر اتفاق ہے. قال حدثنا شعبہ، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی. امام شعبہ عراق کے رہنے والے تھے، بصرے کے، اور حدیث اور اسماء و رجال کے امام تھے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کے زمانے میں تھے. اللہ تعالیٰ نے شعبہ کو بڑے جلیل القدر شاگرد عطا کیے تھے، جن میں سلیمان بن حرب بھی ہے، اور اسی طرح یحییٰ بن سعید القطان بھی ہیں، عبد الرحمن بن مہدی بھی ہیں، اور بھی بہت سے شاگرد تھے. عن ایوب، شعبہ بیان کرتے ہیں ایوب سختیانی سے. قال سمعت عطاء، انہوں نے کہا کہ میں نے عطاء سے سنائے. ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی، وہ عطاء بن ابی ربا کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے عطاء بن ابی ربا رحمت اللہ علیہ، جو مشہور جلیل القدر تابعی تھے، ان سے سنا. اور ایوب بھی بہت بڑے ثقہ امام اور جلیل القدر تابعی تھے، جلیل القدر امام تھے، تابعی تو خیر انہوں نے، ان کا تابعی ہونا ثابت نہیں. تو عطا نے فرمایا سمعت ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا. قال اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں. او قال عطا، یا عطا نے کہا اشہد علی ابن عباس، میں عبداللہ بن عباس پر گواہی دیتا ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، وہ مع بلال، اور آپ کے ساتھ بلال تھے. فظن انہ لم یسمع، تو آپ نے یہ گمان کیا کہ آپ نے یہ اپنی باتیں عورتوں تک نہیں پہنچائی، انہیں نہیں سنائی. فواعظہن، پس آپ نے انہیں واعظ کیا. وامرہن بالصدقہ، اور آپ نے انہیں صدقے کا حکم دیا. فجعلت المرأۃ تلقی القرطہ والخاتمہ، تو عورت جو ہے وہ ڈال رہی تھی، پھینک رہی تھی، ڈال رہی تھی، یعنی چادر جو بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، اس میں کانوں کی بالیاں اور انگوٹھیاں. وہ بلال یا خزفی طرف صوبی، اور بلال اپنے کپڑے میں اس کو لے رہے تھے. وقال اسماعیل عن ایوب عن عطا وقال عن ابن عباس اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو راوی کو یہ شک ہوا ہے کہ یہ عطا نے فرمایا تھا یا عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا، تو امام بخاری نے دوسری سند کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ یہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا. تو یہ حدیث سابقہ درس میں گزر چکی ہے. اب اگلی حدیث آئی، 33 باب ہے. باب الحرص علی الحدیث، حدیث کی حرص کا بیان. باب، یعنی حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آدمی حرص کرے، جذبہ رکھے، پوری کوشش کرے، شوق پیدا ہو، یہ مراد. یعنی حرص کا مطلب ہوتا ہے کوئی آدمی دل سے کسی چیز کے بارے میں ایک شوق رکھتا ہے. یہ القاموس الوحید ہے، لالچی یعنی اس کو کہتے ہیں، حدیث کی لالچ رکھے. اسی میں سے حریص کا لفظ بھی ہے، ہراسا حرسن لالچی ہونا، ہراسا علی شے کسی چیز کا لالچ کرنا، کسی چیز کی بے انتہا خواہش کرنا، بہت زیادہ انتہائی توجہ دینا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کرے، بے انتہا خواہش رکھے، پوری لالچ رکھے کہ مجھے یہ بھی حدیث کی بات پتہ چل جائے، یہ بھی بات پتہ چل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو یہ باب ہے جی. اس کا بھی چونکہ علم کے ساتھ تعلق ہے، امام بخاری کتاب العلم لائے، کیونکہ جس آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی نا، یہ جذبہ ہوگا، یہ لالچ ہوگی کہ میرے پاس حدیث کا علم زیادہ سے زیادہ ہو، تو وہ پھر کوشش کرے گا، علم حاصل کرے گا. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ عبدالعزیز بن عبداللہ عبد القاسم الویسی، مشہور ثقہ امام ہے، راوی مشہور، قال حدثنی سلیمان، سلیمان بن بلال نے ہمیں یہ حدیث سنائی، عن عمر ابن ابی عمر، عمر ابن ابی عمر جو کہ مطلب بن عبداللہ بن حنطب کے آزاد کردہ غلام تھے، اور اصل میں ہے یہ عمر ابن میسرہ، مدینے کے رہنے والے. عبدالعزیز بن عبداللہ بھی مدینے کے رہنے والے ہیں، سلیمان بن بلال بھی مدنی ہیں، عمر بن ابی عمر بھی مدنی ہیں. وہ ان سے بیان کرتے ہیں، عن سعید ابن ابی سعید المقبوری، وہ سعید ابن ابی سعید المقبوری رحمہ اللہ جو کہ مدینہ کے بڑے امام تھے اور تابعی تھے، ان سے روایت کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ تھا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، جو کہ حافظ و صحابہ، صحابہ میں بہت عظیم و شان صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر مجتہد فقی صحابی. انہو قالا، انہوں نے یہ فرمایا، قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن کون آدمی سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا، وہ خوش نصیب کون ہے جسے قیامت کے دن آپ کی شفاعت ملے گی. شفاعت اسعد سعادت، اسی میں ستا سعادت، یعنی کس کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ وہ آپ کی شفاعت کا مستحق بنے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن آپ کس کے لیے شفاعت کریں گے؟ اب دو شفاعتیں ہیں، ایک قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا، سفارش کرنا، ایک ہے شفاعت کبرا، ایک ہے شفاعت صغرا. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ اس دن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ کوئی آدمی شفاعت نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ اجازت دے. وعلیکم السلام. اللہ جس کے بارے میں اجازت دے اس کے بارے میں شفاعت ہوگی. جس کے بارے میں اللہ یہ دے گا. تو ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، لیکن ان لوگوں کے بارے میں شفاعت اللہ جن کے بارے میں اجازت دے گا، جن لوگوں کو اجازت دے گا تو وہ شفاعت کریں گے، انہیں شفاعت کی اجازت ہوگی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سفارش کرو تو پھر وہ سفارش کریں گے، اللہ کے اذن اور اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے سفارش کرتا پھرے. جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر حضرات جو ہیں یہ سب لوگوں کو چھڑا لیں گے، پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اجازت دے گا، حکم دے گا کہ تم سفارش کرو، تم پھر وہ سفارش کرے گا، اور جس کے بارے میں وہ کہے گا تب کرے گا، ورنہ کوئی اس دن کوئی آدمی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے. قیامت کے دن جو بڑی شفاعت ہے وہ یہ ہے کہ جب مخلوقات ساری اکٹھی کر لی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اکٹھا کر لے گا ساری مخلوقات کو. تو کہتے ہیں کہ بہت بڑا وقت گزر جائے گا، پتہ نہیں کتنے سال گزریں گے، سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اتنے غضب میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا جتنے میں نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی آئندہ ہوگا. نفسا نفسی کا وہ عالم ہوگا. تو اس وقت لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کی اب سوال جواب شروع ہو، حساب شروع ہو. تو اس حساب کے شروع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سر اٹھائیں سجدے سے اور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو آپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شفاعت کی درخواست کریں گے کہ یعنی ان مخلوقات کا حساب کرنا چاہیے. سورج نیچے آ جائے گا، انتہائی گرمی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ایک تو یہ. اس کے بعد جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نبیوں کے ذریعے، صدیقوں کے ذریعے، شہیدوں کے ذریعے بھی شفاعت کرائے گا، اور اپنے جن بندوں کو جہنم سے نکالنا چاہے گا ان کے بارے میں اللہ فرمائے گا کہ اس کے بارے میں تم شفاعت کرو، سفارش کرو. یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال کیا، تو یہ دوسری شفاعت کے بارے میں پوچھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ، مجھے یہ گمان تھا، میرا یہی خیال تھا اے ابو ہریرہ، میں یہی سمجھتا تھا، اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث سے احد اول منک، کہ کوئی آدمی بھی اس بات کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں تجھ سے پہلے مجھ سے نہیں پوچھے گا. یعنی میں یہی سمجھتا تھا کہ تو نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، جو بات مسئلہ پوچھا ہے، اس مسئلے کے بارے میں تجھ سے پہلے کوئی اور آدمی نہیں پوچھے گا. کیا وجہ تھی؟ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا شوق رکھتے تھے، بڑی حرص رکھتے تھے حدیث کے لیے. ان کا مقصد یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ باتیں وہ سن لیں، ان کو یاد کر لیں. اللہ نے انہیں حفظہ بھی بے پناہ دیا تھا، بہت عظیم و شان حفظہ تھا. پوری زندگی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوائے ایک حدیث کی کبھی بھولے نہیں، ایک حدیث وہ بھول گئے بیان کی ہے انہوں نے. اور غالباً اس میں بھی یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ہے یہ انسان ہے، یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی ما فوق البشر نہیں ہے، نہ نبی اور نہ ان کے صحابہ، نہ کوئی دوسرا آدمی، سب انسان ہیں، بشر ہیں. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز میں بھول گئے، نبی جو ہے روایت میں کبھی نہیں بھولتا، نماز میں بھول گئے تاکہ لوگوں کو نماز کا مسئلہ پتہ چلے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں بھول گئے، لیکن روایت انہوں نے بھولنے کے بعد دھیان نہیں کی، ہوا یہ کہ انہوں نے ایک روایت دان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حد وتا ولا طیرہ تھا، یعنی کوئی متعدی مرض نہیں ہوتا، کوئی بدشگونی نہیں ہے. بعد میں جب ان کے شاگرد نے انہیں یہ حدیث سنائی تو انہیں کہا مجھے یہ یاد نہیں، میں نے یہ نہیں بیان کی. انہیں کہا بیان کی. اچھا یہ جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ دوسرے صحابہ نے بھی بیان کی، ان کے علاوہ دوسرے صحابہ نے بھی بیان کر رکھی ہے، تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے، وہ بھول گئے تھے. یہ ایک روایت ساری زندگی میں، اس کے علاوہ باقی ساری روایتیں انہیں یاد تھیں، انہیں کبھی نہیں بھولے. اور اس میں ایک اور بات یہ کہ ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تشریف فرما تھے اور آپ نے چادر بچھا دی تھی اور علم کی باتیں کی تھیں، پھر کہا تھا کہ کون یہ چادر لپیٹ لے گا، تو انہوں نے چادر لپیٹ لی، یعنی جس کو یہ باتیں یاد رہیں گی. تو وہ جو علم کی باتیں تھیں، اس مجلس کی کوئی ایک بات بھی ابو ہریرہ رضی اللہ نہیں بھولے، ایک بھی. تو فرمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ تیرے علاوہ اور کوئی آدمی سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ استاد سے مسئلہ پوچھنا یہ بالکل صحیح ہے. کوئی مشکل مسئلہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ضرور پوچھے. شرارت کے لیے مسئلے پوچھنا، شکست دینے کے لیے، یہ غلط ہے، یہ ناپسندیدہ حرکت ہے. خواہ مخواہ جو ہے تنگ کرنے کے لیے مسئلے پوچھنا، یہ غلط ہے. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے، لوگوں تک آگے علم کی باتیں پہنچانے کے لیے مسئلے پوچھنا، تو بالکل ٹھیک. لیما رائی تو من حرص کا حل الحدیث، جو میں نے دیکھا ہے نا تیری حیرت سے حدیث پر، حدیث کے بارے میں تیرا جو جستجو ہے بڑا شوق ہے، بڑی زبردست قسم کا جو ہے جذبہ ہے، یہ میں دیکھتا تھا تو سمجھتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی بھی اس حدیث کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اس سے پتا چلا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بارے میں بڑا شوق رکھتے تھے، بہت زیادہ، ان کی زندگی کا مقصد ہی تھا، ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ حدیث جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یاد ہو تاکہ اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچے۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ میری شفاعت کا جو مستحق ہے، میری سفارش کا قیامت کے دن، وہ آدمی ہوگا جو کہے گا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کہتے ہیں معبود برحق کو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اب معبود برحق کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کی عبادت کی جائے حق کے ساتھ۔ دنیا میں معبود اور بھی ہیں اللہ کے سوا، لیکن وہ معبودان باطل ہیں، ان کی عبادت باطل ہے، ان کی عبادت کفر ہے، وہ کی جاتی ہے، کرنے والے جو ہیں وہ مشرک یا کفار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ برحق ہے، اسی لیے وہ معبود برحق ہے۔ اب عبادت میں کیا کیا چیز آتی ہیں؟ اللہ سے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، مصیبتوں میں اس کو پکارنا بھی عبادت ہے، اسے مشکل کشا سمجھنا بھی عبادت ہے۔ تو پھر اس لفظ کا ترجمہ یہ ہوا کہ کوئی مشکل کشا نہیں صرف ایک اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رہتے، خالصا من قلبہ او نفسی، خالص اپنے دل سے یہ کہے، دل سے اس کے دل سے یہ بات نکلے، اپنی جان سے، یعنی کوئی آدمی بھی زبانی اگر کہتا ہے نا کہ اللہ میرا معبود ہے، لیکن اس کا دل اس کو نہیں مانتا ہے، اس کا عمل نہیں مانتا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں۔ دلی یقین کے ساتھ آدمی اگر یہ کہے تو ایسے کے آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس میں محمد رسول اللہ داخل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو آدمی اللہ کے رسول پر، آخری رسول پر ایمان نہیں لاتا، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں اور بہت سی حدیثوں سے یہ مسئلہ بالکل صاف ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ آپ نے فرمایا کہ لا، یعنی آپ نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یسمع بی احد والذین سبی حدیث، یعنی میرے بارے میں کوئی آدمی بھی اگر سن لے اور اس کے بعد ایمان نہ لائے۔ 386 یہ صحیح مسلم ہے کتاب الایمان میں، باب وجوب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى جميع الناس ونسخ الملل بملته، یہ باب امام نووی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی فرض ہے سارے لوگوں کے لیے، اور اگلی ساری امتیں منسوخ ہو گئیں آپ کی امت کے آنے کے بعد۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من ہذی الامہ، اس امت میں سے کوئی بھی میرے بارے میں نہیں سنتا۔ اب امت سے مراد امت دعوت ہے، امت کی دو قسم، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ تو امت دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک، قیامت کی اس جس وقت پوری زمین پر قیامت آئے گی، اس دن تک جتنے انسان ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان، جتنے سب اس حدیث کے مخاطب ہیں، سب لوگ۔ پھر آپ نے فرمایا یہودیوں ولا نصرانی، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، کوئی، ثم یموت، میرے بارے میں سن لے پھر مرے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بھی، پھر جو دین لے کر میں آیا ہوں اس پر ایمان نہ لائے الا کان من اصحاب النار, تو وہ پھر جہنمیوں میں سے ہوگا, جہنمی ہے پھر. اچھا, یہودی اور نصرانی کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں اہل کتاب ہیں, یہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں, نبیوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. جب یہودی بھی جہنم جائے گا, عیسائی بھی جہنم جائے گا, تو پتہ چلا کہ سابی, ہندو, سکھ سب جہنم ضرور جائیں گے, کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ احباؤ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اس کے محبوب ہیں. اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کہنے والے بھی جہنم جائیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے. اسی طرح قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے یہ بھی بار بار بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. فلا وربک لا یؤمنون, آپ نے یہ سنی ہوگی. اسی طرح ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی, اس طرح اور بھی آتے ہیں. یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں, بسم اللہ الرحمن, یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اور جو کتاب لے کر یہ رسول آئے اس پر ایمان لاؤ, یعنی قرآن پر, اور جو اس سے پہلے کتاب نازل ہوئی ہے یعنی تورات اور انجیل, اور جس نے اللہ کا انکار کیا, اس کے فرشتوں کا انکار کیا, اس کی کتابوں کا انکار کیا, اس کے رسولوں کا انکار کیا. رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. فقط ضل ضلالا بعیدا, یہ بہت بڑا جو ہے گمراہ ہوا, دور کی گمراہی میں جا گرا ہے. پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں, یعنی بعض رسولوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے, ان کا انکار کرتے ہیں. تو اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ اس کا حکم دیا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, کہہ دو اے ساری دنیا کے لوگوں میں تمہاری طرف رسول ہوں. تو یاد رکھو جدھر بھی لا الہ الا اللہ آیا تو محمد رسول اللہ اس کے ساتھ شامل ہے. بالکل, تو جو آدمی, یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ جو آدمی اب مسلمان ہے, جیسے کلمہ پڑھ لیا خالص دل سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. صحیح مسلم میں یہ بھی الفاظ زیادہ ہیں. اسی طرح اس قسم کی ایک روایت کے میں کہ وہ کفر مایوبد بن دون اللہ, کلمہ پڑھے گا اور اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے گا, یعنی کفر سے انکار کرے گا, شرک سے انکار کرے گا. اب اگر ایک مشرک تھا وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب تک اپنے شرک سے توبہ نہیں کرے گا اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی مفید نہیں. اب اگر ایک مرزائی تھا, کافر تھا, ختم نبوت کا انکار کرنے والا تھا, وہ جب تک ختم نبوت کا اقرار نہیں کرے گا, مرزا کو کافر نہیں سمجھے گا, غلام ان کو, اس کذاب کو, متنبی کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, تو اس کا کلمہ پڑھنا اس کے لیے کوئی مفید نہیں. اسی طرح کوئی منکر حدیث تھا, پرویزی تھا, منکر حدیث تھا, دین کو, حدیث کو نہیں مانتا تھا, وہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ اپنے اس کفر سے توبہ نہ کرے اور حدیث کا اقرار نہ کرے, ایمان نہ لے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے. تو یہ سفارش, اب یہ جو مومن بندہ ہے یہ جہنم میں جائے گا تو اس کی یعنی اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, یا عین ممکن ہے پہلے شفاعت کر دیں جانے سے پہلے. تو اس کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا. صحیح حدیث سے متواتر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شفاعتی لآل الکبائر من امتی, میری امت میں کبیرہ گناہ کرنے والے جو ہیں ان کے لیے میں شفاعت کروں گا, سفارش کروں گا. تو کبیرہ گناہ کرنے والے کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا اپنے فضل و کرم سے, اللہ غفور رحیم ہے. کچھ ایسے ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے, شہیدوں کے ذریعے, صالحین کے ذریعے, صدیقین کے ذریعے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو اس کے لیے, سفارش کرو. تو اہل حدیث شفاعت کو, سفارش کو مانتے ہیں, ایمان اہل حدیث کا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس دنیا میں کفر کرو جو مرضی کرو یہ ہمارے پیر ہمیں چھڑا لیں گے, یہ عقیدہ غلط ہے. یہ تو مشرکوں کا عقیدہ ہے. وہ مشرک کہتے تھے ہاؤ لا شفا عند اللہ, یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی. بھائی یہ کس طرح سفارشی ہے, ان کو تو اپنا بھی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کل کیا ہونے والا. تو یہ حدیث اپنے باپ کے بالکل مطابق ہے, اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت والی یہ عظیم شان حدیث ہے کہ ان کا کتنا علم کے ساتھ شوق تھا. اگلا باب ہے باب 34, باب کیف یقبض العلم, باب کے علم کس طرح قبض ہوگا, علم کس طرح اٹھایا جائے گا, علم کس طرح ختم ہوگا. یہ دنیا میں جو دین کا علم ہے نا, یہ کس طرح ختم ہوگا, کس طرح یہ کم ہو جائے گا, یہ باب ہے. وَقَتَبَ عُمَرُ عمر بن عبد العزیز, اور خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے لکھا تھا الی ابی بکر ابن حزم, ابو بکر بن حزم کی طرف. ابو بکر بن حزم ایک بڑے جو ہے وہ تھے عالم تھے تابعین کے دور میں, تقریبا تہذیب پر نکل رہے. ابو بکر بن حزم یہ اصل میں ہے ابو بکر بن عمر, ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم الانصاری النجاری المدنی القاضی, مدینہ کے رہنے والے قاضی تھے, ان کا نام ہی ان کی کنیت ہے. مقدمہ ابن السلام اصول حدیثی جو کتاب ہے یا اختصار علوم الحدیث میں, اس میں کچھ علماء کے نام لکھے ہیں جن کا نام ہی ان کا کنیت ہوتا ہے. نام اور کنیت ایک چیز ہوتی ہے, یہ ابو بکر وہ ہے. تو ان کا نام ابو بکر ہے, کنیت بھی ہے. بعض کہتے ہیں کہ نام ابو بکر ہے, کنیت ابو محمد ہے. تو یہ محمد بن عمر بن حزم, عمر بن حزم ایک صحابی تھے جلیل القدر, ان کے یہ پوتے تھے, مدینہ کے رہنے والے تھے, قاضی تھے. ان کی حدیثیں سائے ستہ میں موجود ہیں, یعنی کتب ستہ میں. سائے ستہ تو کہتے ہیں تقریباً اثر میں, یعنی صحیح بخاری, صحیح مسلم اور سنن اربع میں ان کی حدیثیں موجود ہیں, کتب ستہ میں, اصول ستہ میں. یہ 120 ہجری میں فوت ہوئے تھے. حافظ ابن حجر تقریب و تہذیب میں فرماتے ہیں ثقہ و عابد, یہ ثقہ اور عابد ہے, یعنی یہ تابعی بھی ہیں اور ثقہ عابد بھی تھے. تو ان کی طرف عمر بن عبدالعزیز الاموی جو بنو امیہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے, خلفائے راشدین جو چار ان کے بعد ہو, کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ راشد تھے. ان پر مسلمانوں کا اجماع ہے, عمر بن عبدالعزیز پر. اللہ کے اس مومن بندے نے خلیفہ بنتے ہی بنو امیہ نے جو ظلم کر رکھے تھے ان کو ختم کیا, اور انصاف اور امن کا دور دور کیا دنیا میں, اللہ کے دین کو غالب کیا. بہت ہی نیک انسان تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. ان کے اندر خصال خیر جو ہے نا, نیک ساری خصلتیں وہ ان کے اندر جمع تھی. عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم, مروان بن حکم جو ہے اس کے یہ پوتے تھے. حافظ ابن حجر نے تقریب و تعظیم میں لکھا ہے کہ امیر المومنین, یہ امیر المومنین تھے. ام عاصم بنت عمر بن عاصم بن عمر بن خطاب, ان کی ماں جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی بیٹی تھی, یعنی نواسی تھی. اور یہ خلفائے راشدین میں شمار کی گئے, مینا رابعہ تابعین کے تیسرے چوتھے طبقے میں سے مات فی رجب سنہ 1100 ہجری میں فوت ہوئے رجب میں، ولو سنا عمر صرف 40 سال تھی، تھوڑی عمر تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی عمر دی. 40 سال میں اس جلیل القدر انسان نے کتنا بڑا انقلاب لے کے. وہ مدت و خلافتی سنتان ونس، دو اور یعنی 2.5 سال ان کی خلافتی مدت تھی. اصول سطح میں ان کے حدیثیں موجود ہیں، یہ سکہ کے درجے سے اوپر کے، سکہ سے اوپر والا کوئی جو درجہ ہے، درجہ ہے نا، اس درجے میں یہ، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوکس سکہ، سکہ کا درجہ سے نیچے ہے، اتنے جلیل قدر. تو انہوں نے حکم دیا تھا ابو بکر بن حزم کو، اور بڑا زبردست حکم دیا تھا، فرمایا انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں نا ان کو لکھو، حدیثیں لکھ لو. اس میں تو بہت بڑا مسئلہ آ گیا، یہ بڑی پھکی آ گئی منکرین حدیث اور پرویزیوں کے لیے. پرویزی قرآنی اپنے آپ کہنے والے، وہ کہتے ہیں جی حدیثیں تو 250 سال بعد لکھی گئی. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، عمر بن عبدالعزیز تو 101 ہجری میں فوت ہوئی، ظاہر یہ کہ انہوں نے اپنے وفات سے پہلے حکم دیا تھا نا. تو پہلی صدی ہجری میں خیر القرون کا جو پہلا دور ہے نا، خیر الناس کرنی، اس میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے، رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا تھا امیر المومنین نے کہ لوگوں، اس نے قاضی کو کہ قاضی صاحب حدیثیں تلاش کرو پھر انہیں لکھ لو. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مسلمان حجت سمجھتے تھے بغیر کسی اختلاف کے. یہ پہلے جو دور ہے صدیوں، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، اس میں حدیث کو حجت سمجھا جاتا تھا. یہ تو بعد میں معتزلہ پیدا ہو گئے، یا پھر پہلی صدی میں جو گمراہ پیدا ہوئی ہیں، جو کہ انہوں نے بعض صحیح حدیثوں کا انکار کیا اور بعض اپنی طرف سے حدیثیں گال لی. تو ان گمراہوں کی پیدائش سے پہلے مسلمانوں کے اندر حدیث کو حجت سمجھا جاتا تھا. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی، کہ حدیث حجت ہے. تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ حدیثیں لکھو. وہ حدیثوں کو حجت سمجھتے تھے، قاضی بھی اور وہ بھی اور دوسرے مسلمان بھی. تو جو لوگ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے نا، حدیث کا انکار کرتے ہیں، پرویزی ذات، وہ صحابہ، وہ قرآن حدیث کے تو خلاف ہے ہی ہے، صحابہ کے بھی خلاف ہے، تابعین کے خلاف. ان لوگوں کا اکثر مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ جو ہے نا، اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ کر کے نا، غلط ترجمہ، تحریف کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے چلا دیں. میں نے اسی ہفتے میں ایک کتاب پڑھی ہے جو کہ پروفیسر محمد دین قاسمی صاحب نے لکھی ہے، پرویز کے رد میں، پرویزیوں کے رد میں، وہ لے آئیں یہ کتاب، بہت عظیم شان کتاب ہے، زبردست کتاب. میں حیران ہوا کہ یہ پرویزی حضرات حدیث کے منکر تو ہے ہی ہیں، یہ معجزات کے بھی منکر ہیں. یہ میرے پاس یہ کتاب، یہ جو میرے ہاتھ میں آئی یہ کتاب، اس کا نام ہے ولادت عیسیٰ اور منکرین حدیث، ڈاکٹر پروفیسر حافظ محمد دین قاسمی صاحب نے یہ کتاب لکھی، بہت اچھی کتاب ہے. اچھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں صفحہ نمبر 234 پر، صفحہ نمبر 234 پر لکھا ہے پرویز کے بارے میں کہ پرویز صاحب جو ہے وہ بڑے پختہ مقلد تھے، یعنی بڑا پکا مقلد تھا یہ پرویز، اور انتہائی جامد اور اندھی تقریب میں مبتلا تھے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ تقلید کون کی بجائے تقلید نو پر قائم تھے. مقلد کس کے تھے جی؟ پرویز. پرویز صاحب مقلد کارل مارکس کا، امام کارل مارکس، امام ماؤ زے تونگ، امام چارلس ڈارون اور امام رینان، یہ ان کا مقلد تھا، یعنی جو جتنے کفار ہیں نا یہودی وغیرہ. تو اب اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کو قرآن حدیث سے ہٹایا ہے نا، کہتا قرآن قرآن کافی ہمارے لیے، ہم تو قرآن پر عمل کرتے ہیں، میں تو قرآن ہی. اب قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کو بیٹا دیا، یحییٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کی بیوی پکی بانج تھی یعنی عاقر تھی. عربی میں عاقر اس کو کہتے ہیں جس عورت کی اولاد ہو ہی نہ سکے, ایسی بانچ ہونا یعنی عاقر. یہ آگے جی عاقر اولاد کے قابل نہ ہو, نہ ہونا, بانج ہونا. تو عاقر اس عورت کو کہتے ہیں جو اولاد کے قابل ہوتی ہی نہیں, جس کا علاج کرے تب بھی اولاد کے قابل نہیں, بالکل پکی بانج. ایک ہوتا ہے عقیم, عقیم اس عورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد تو نہیں ہوتی لیکن اگر علاج وغیرہ ہو جائے تو اس کی اولاد ہو سکتی ہے. اچھا, تو زکریہ علیہ السلام کو جب اللہ نے خوشخبری دی تو حیران ہو گئے خوشی کے ساتھ, کہتے ہیں یا اللہ میری کس طرح, میں اتنا برا اتنا برا اور میری بیوی عاقر. تو اللہ نے فرمایا کہ سوال لکھا اسی طرح ہوگی, تو برا ہی رہے گا, جوان نہیں ہوگا, تیری بیوی عاقر ہی رہے گی پھر اولاد ہوگی, کسا لکھا کر یہ مطلب ہے. پرویز کہتا نہیں, پرویز اور پرویز کا خیال ہے کہ نہیں, وہ ان کی بیوی نے علاج کرایا اور اس کے بعد اس کی اولاد ہوگی. آگے جو ذکر آتا ہے کہ مریم کے پاس رزق آتے تھے, زکریا علیہ السلام جب آئے نا, یہ جو دعا کی تھی اس سے پہلے انہوں نے رزق دیکھے تھے, پھل. مفسرین لکھتے ہیں کہ بےمس بھی پھل ہوتے تھے. تو انہوں نے زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا مریم کے پاس کہ رزق موجود ہے, پھل موجود ہے, انا لک ہذا, یہ کدھر سے آ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ, انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے. اس وقت انہوں نے دعا مانگی. پرویز کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پھل, یہ اس جس ہیکل میں ہو رہتی تھی نا اس کے جو مجاور تھے وہ لے کے آتے تھے اپنے برے مقصد کے لیے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ مجاور اپنی بری نیت کے لیے پھل لے کے آتے تھے, یعنی کتنا شیطان ہے. تو مریم کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے صدیقہ, سچی ہے, تو کیوں سے کیوں نہیں کہا کہ مجھے مجاور دے کے جاتے. پرویز کہتا ہے وہ بولی بالی تھی, بولی بالی یعنی انہوں نے معاذ اللہ جھوٹ بولا, ہوا من عند اللہ, اس نے اس معجزے کا انکار کیا. اس کے بعد کواری مریم کا بیٹا, جب بیٹے والا, اللہ فرماتا ہے کہ فرسلنا الیہا روحنا, ہم نے روح بھیجی. پرویز کہتا ہے کہ یہ کوئی روح نہیں, روح القدس فرشتہ نہیں آیا تھا, یہ تو یوسف نام کا ایک آدمی آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں مجھے تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے حکم دیا گیا, میرے ساتھ نکاح کرو میں تجھے بیچا دوں گا نکاح کے بعد. نکاح کے بعد تو بچہ ہوتا ہی رہتا ہے نا. پورے قرآن میں کدھر موجود نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام محمد یوسف, یوسف ہے, اس کے باپ کا نام اس یوسف ہے, کہ کوئی قرآن میں موجود نہیں, کوئی یوسف نہیں. یہ کہتا ہے یوسف ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا جو معجزہ تھا اس کا انکار کر دیا, کیونکہ پرویز معجزہ مانتا نہیں, منکرین حدیث معجزہ مانتے ہی نہیں کبھی. اچھا, مریم کہتی ہے کہ انا, یعنی کس طرح تھا کہ انا یقون لی ولد, یہ سورہ مریم میں آتا ہے. یعنی آپ کو اس لیے تفصیل سے بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ منکرین حدیث جو ہے نا کتنے یعنی بہت بڑے زندیق ہیں, کہ یہ اسلام کی ساری بنیادوں کو, عقیدے کی بنیادوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. قالت انا یکون لی غلام, مریم کہتی ہے کہ میرا بچہ کس طرح پیدا ہوگا, ولم یمسسنی بشر, کسی انسان نے کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا, مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا, ولم اکو بغیا, اور نہ میں فاحشہ زانیہ ہوں. دو باتوں کا انکار کیا یہاں پر, یعنی ایک تو مجھے کسی خاون نے ہاتھ ہی لگا, کوئی میرا شوہر ہے ہی نہیں, کوئی مرد ہے ہی نہیں, دوسرا میں زانیہ بھی نہیں ہوں, تو کس طرح جو ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو. اب اگر ان کا خاون تھا, ان کی شادی ہوئی تھی, شوہر تھا, تو پھر پریشانی کی بات کیا, وہ کہتی ٹھیک بچہ شادی ہو گئی تو بچہ ہوگا. اب دیکھیں کواری مریم کا جب یہ حمل ٹھہر جاتا ہے بغیر شادی کے بغیر شوہر کے, تو پھر پریشان ہو کر چلی جاتی ہے دور. فن تبزت بھی مکان قصیا, دور لے گئی. اب ان کی بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا, تو کیا کہتی ہے, لے تنیمی تو قبل ہاتھا, ہائے افسوس کہ میں اسے پہلے مر جاتی, میں بالکل بھولی ہو جاتی, یعنی مجھے لوگ بھول جاتے. کیا کوئی ایسی عورت بھی ہے کوئی عورت جس کی شادی ہو اس کا بچہ پیدا ہو رہا ہو, بچے کے پیدا ہونے کی تکلیف ہوتی ہے, لیکن کیا وہ کہتی ہے کہ میں مر جاتی, میں جو بوڑھی ہو جاتی, بچہ پیدا بھی ہو بھی جائے تو پھر بھی یہ بات کہی؟ ہرگز نہیں. بلکہ وہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی ساری تکلیف بھول جاتی, اسے پیار کرتی ہے. اچھا, اس کے بعد اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ اس کو آواز آئی, فنادا من تحتیا, نیچے کی طرف سے آواز آئی, اللہ تحزنی, تو غم نہ کر, قد جعل ربک تحتک سریا, اللہ نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا. کھجور کا درخت تھا نا, وہاں پانی, وہ یہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ فرشتے نے آواز دی تھی, پروزی کہتے ہیں کہ یہ ان کا شور تھا, اس نے کہا تھا. اچھا, یہ آواز والا کہتا کہ وحوزی علی کے بجی سے نخلا, یہ جو کھجور کی درخت ہے نا اس کو ہلا, تو ساکت آلے کی رتو بن جانی ہے, تیرے اوپر کھجوریں اوپر سے گریں کھائی. وہ کہتے ہیں یہ شور کہہ رہا تھا, تو کہتے ہیں کہ یہ شور کتنا بے ایمان تھا کہ جس کی بیوی کا بچہ پیدا ہو اتنی تکلیف میں پہلے دن کی, وہ خود کھجوریں توڑ کر اس کو بلائے گا, یا اسے کہے گا کہ تو خود ہی کھجوریں توڑ لے, کتنا کتنی بکواس. آگے کیا ہے, آگے جب وہ آ جاتی ہے اپنی قوم کے پاس, تو وہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فاتت بھی قوم تحملو, وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آ گئی, اللہ نے اس کو حکم دیا جا آ گئی. اب وہ کہتے ہیں تحملو سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے پاس آئی تھی 30 سال کے بعد. پرویز اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں یہ اس وقت نہیں آئی تھی, چھوٹا بچہ نہیں تھا, 30 سال کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام خوب جوان ہو گئے تھے تو ان کو ایک اونٹ پر یا ایک گھوڑے پر سوار کر کے وہ آئی. تحمل سے مراد یہ نہیں کہ اٹھا کر اس کو آ رہی, چھوٹے بچے کو وہ اس کو سوار کر کے آپ پیدا آ رہی. آپ غور کریں کہ اس وقت اگر عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی تو مریم کی عمر 45 سال کی ہوگی, تو بوڑھی ماں پیدل آ رہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے, کیسے ظالم خبیث ہے. اچھا, تو آگے لکھا ہے آگے ایک بڑا معجزہ ہے کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, لوگوں نے کہا اس بچے سے کیسے ہم بات کریں جو کہ مہد میں گود میں چھوٹا بچہ ہے. اب کان جو ہے یہ حاضر پر بھی آتا ہے, لیکن پرویزی اس کے میں نے کرتے ہیں ماضی, کہ ماضی میں تھا. پرویزی کہتے ہیں وہ لوگ جو آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس سے ہم کیوں بات کریں 30 سال کے نوجوان سے, یہ تو کل پرسوں بچہ تھا چھوٹا. تو اس معجزے کا انکار کر دیا جو بچپن میں بنا. تو ہم کہتے ہیں یہ تو دنیا میں کسی انسان سے بات نہیں کرنی چاہیے, پر یہ بھی تو میں نے بچا تھا کہ نہیں, اتنا بڑا پیدا ہو گیا تھا. تو میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے, یہ اس بار بہت بہترین, یہ پروفیسر حافظ محمد دین قاسمی نے بہت بہترین رات لکھا ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پرویز کے بارے میں سب سے بہترین رات اسی کا ہے. پرویز صاحب اپنی تحریرات کے آئینے میں اس قسم کی ایک کتاب ان کی ہے. تو یہ لوگ ہمیں حدیث سے ہٹا کر قرآن کے پیچھے جو چلانا چاہتے ہیں نا, یہ اصل قرآن کے پیچھے نہیں چلاتے, یہ قرآن کی تحریفات, ان کی جو کفریات ہیں اپنی کفریات کے پیچھے چلاتے. تو فرمایا فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ, عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ علم جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور عالم بھی ختم ہو جائے گا. وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور تو حدیث نبی کے علاوہ کچھ قبول نہ کر. ایک یہ کرا, ایک اور نسخہ یہ درسی جو پاکستان میں پڑھائی جاتی صحیح بات, اس میں لکھا ہے کہ ولا یقبلو الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ زیادہ بہتر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ اور کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. مراد یہ ہے کہ ہر وقت حجت جو ہے نا, ہر وقت وہ آپ کے پاس, آپ کے نسخے میں کیا ہے, تقبل ہے یا یقبل؟ اچھا, ولا یقبل, تو حدیث جو ہے یہ ہی ہر وقت ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ باقی جو باتیں وہ ٹھیک ہے, ان کو مانا بھی جا سکتا ہے, رد بھی کی جا سکتا ہے, ہر وقت ہو جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا والتفش العلم, علم کو پھیلنا چاہیے, علم پھیل جائے. اور والے تجلس حتی یعلم من لا یعلم, اور تم بیٹھو تاکہ جو نہیں جانتا نا وہ بھی علم حاصل کر لے. فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَعْلِقُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا, علم تو نہیں ہلاک ہوتا مگر اس وقت جب کہ وہ خفیہ ہوتا ہے. یعنی علم کو اگر خفیہ رکھا جائے نہ لوگوں تک پہنچایا نہ جائے, اپنے آپ تک رکھا جائے, تو پھر یہ علم جو ہے یہ ضائع ہو سکتا ہے, یہ رہ سکتا ہے, یعنی چھپا رہ سکتا ہے. اس کے بارے میں آگے امام بخاری فرماتے ہیں, حدثنا العلاء بن عبد الجبار یہ ہے جی. اور یہ قول امام بخاری نے جو بیان کیا ہے اس قول کی وہ سند بیان کر رہے ہیں. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك, يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قول ذهاب العلماء, یہ ذهاب العلماء تک یہ جو حدیث ہے نا اس طرح, یعنی اس قسم بن گئے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, یہ بھی عمر بن عبد العزيز کا قول ہے, یہ بھی ثابت ہے. اچھا اس کی تشریح میں یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ باقی کوئی چیز قبول نہیں کرنی چاہیے, یہ اس قول کا مطلب نہیں ہے. اس قول کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کوئی چیز قبول نہیں کرنی چاہیے. اس کی دلیل, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, اس کا نام ہے التاریخ الکبیر, یہ امام ابن ابی خیسمہ کی کتاب ہے. اس میں امام ابن ابی خیسمہ صفحہ نمبر 630 پر حدیث نمبر 1470 پر فرماتے ہیں, حدثنا احمد قال حدثنا الحوطی قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن سوادتا ابن زیاد و عمر ابن مہاجر عن عمر بن عبدالعزیز, عمر بن عبدالعزیز سے حسن سند کے ساتھ آئے. یہ اسماعیل بن عیاش اگر شامی سے روایت کرے تو سند حسن ہوتی ہے, اور مدلس بھی نہیں تھا جیسا کہ میں نے تحقیق کی الفتح المبین میں. انہو کتب الی الناس, کہ عمر بن عبدالعزیز نے سارے لوگوں کی طرف لکھ کر حکم بھیجا تھا, انہو لا رائے لحد ما سنت سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آنے کے بعد پھر کسی کی کوئی رائے نہیں چلے گی. حدیث آ گئی, سنت آ گئی, پھر اب کسی کی کوئی رائے بھی نہیں چلے گی. تو اس کا یہ مطلب ہے. آگے امام بخاری اس کی حدیث بیان کرتے ہیں, اس کے مطابق حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس قال حدثنی مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عبداللہ ابن عمر بن العاص قال, عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یقول, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, آپ فرماتے تھے, ان اللہ لا یقبض العلم انتظان ینتظر من العباد, اللہ علم کو نہیں قبض کرے گا, یعنی قبض کیا جانا, یعنی اللہ علم کو فوراً قبض نہیں کر لے گا, ختم نہیں کر لے گا کہ بندوں سے اللہ تعالیٰ سارا علم لے جائے, ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء, لیکن اللہ تعالیٰ علم کو ختم کرے گا علماء کے ختم کرنے کے ساتھ, حتی اذا لم یبقی عالما, حتی کہ جب کوئی عالم بھی باقی نہیں رہے گا, اللہ کوئی عالم باقی نہیں رکھے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, مراد اب یہ ہوگی کہ اس علاقے میں کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. کوئی علاقہ ہے نا, اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عالم بھی نہیں چھوڑا, عالم فوت ہو گئے. اب لوگ اس علاقے کے انہوں نے بڑا بنا لیا, رؤوسن جہالا, جائے لوگوں کو, فسئلوا, تو ان سے مسئلے پوچھے گئے, سوال کیے گئے, فافتوا بغیر علم, تو انہوں نے علم کے بغیر فتویٰ دیا, فضلوا واضلوا, پس وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا. اچھا یہ روایت آگے بھی آئے, قال الفربری حدثنا عباس قال حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن ہشام نحو, اس صحیح بخاری کا جو راوی فربری ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث مجھے بیان کی عباس نے, تو عباس این ممکن ہے کہ عباس ادوری ہو, یہ یعنی زیادات میں سے صحیح بخاری کے راوی نے اپنی دوسری سند بیان کر دی اس حدیث کی, تو اس نے یعنی زیادات میں کہ عباس غالباً دوری ہوگا, اس نے قتیبہ سے, اس نے جریر سے. اچھا یہ روایت آگے صحیح بخاری میں بھی آ رہی ہے, اس میں یہاں لکھا ہے نا کہ صف تو بغیر علم, کہ انہوں نے علم کے بغیر فتویٰ دیا. آگے آتا ہے کہ فاف یفتون بے رائے, وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے, تو پتہ چلا کہ رائے سے فتویٰ دینا بغیر علم کے فتویٰ ہے. قرآن حدیث سے یا اجماع سے فتویٰ دے تو یہ تو علم سے فتویٰ ہے نا, رائے سے فتویٰ دینا بغیر علم کے فتویٰ ہے. تو رائے سے کوئی آدمی فتویٰ دیتا ہے تو پھر یہ ماننا ضروری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی رائے اگر بیان کرتے تو اب سب لوگ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. تو بہرحال اس میں یعنی رائے کی مذمت پر انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. تو امام بخاری نے جو باب باندھا تھا اس باب کے مطابق حدیث لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح جو ہے اٹھائے گا دنیا سے کہ علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا, علماء کو موت دے دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے اور کتاب و سنت کا صحیح فہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے.